الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين العبد المؤيد والمنصور المصدق المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته إلى العالمين الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر اللهم أجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم هم أعداء الله أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن قبل يستصفحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وقال سبحانه وتعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا صلوات سورہ بقرہ کی آیت کی روشنی میں جس خطرے کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا وہ سن 260 ہجری کی 9 ربیع الاول بلکہ زیادہ صحیح الفاظ 8 ربیع الاول سے آج تک اور آج سے اس تاریخ تک جو 10 محرم کی تاریخ ہونے کا امکان ہے جمعہ کا دن ہوگا تاک سال ہوگا اس تاریخ تک کے ہر مومن کے لیے لیکن جیسا کہ کل گزارش کی گئی کہ کچھ حالات کچھ آثار کچھ نتائج کچھ علامتیں کچھ نشانیاں کچھ پیشین گوئیاں کچھ وہ تحقیقات علماء اور غیر علماء صاحبان ایمان اور کافروں کہ یہ سب ہمارے ذہن کو بنا رہے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ وقت ظہور قریب آ چکا بلکہ قرآن کی وہ آیت کا سب سے بہترین اطلاق اسی دور پہ ہو سکتا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا کہ یہ لوگ انکار کرنے والے مذاق اڑانے والے حقیقت کو جھٹلانے والے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی بہت عرصہ باقی ونراہ قریبا اور خدا کہتا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا وقت کتنا قریب آ چکا ہے تو خالی وقت ظہور قریب آنا نہیں بلکہ یہ بھی کہ صاحبان ایمان تک اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ بظاہر بہت طویل عرصہ لگ رہا اچھا وہ ایک الگ نقطہ ہے کہ وقت ظہور کسی چیز کا نام ہی نہیں جو میں نے کہا اسے اسی انداز سے نہ لیجیے گا اس کی وضاحت انشاءاللہ کی جائے گی یہ اپنی جگہ خود ایک مسئلہ کہ وقت ظہور تو کسی چیز کا نام ہی نہیں لیکن جسے ہم اور آپ وقت ظہور سمجھتے ہیں اس کے حوالے سے بھی یہ لگ رہا ہے کہ قرآن کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 یہ ہمارے ہی زمانے کے لیے غالباً نازل کی گئی لفظ غالباً پہ توجہ رہے اس لیے کہ یہ وہ موضوعات ہیں جس میں یقین کے ساتھ سوائے امام معصوم کے اور کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کون سی حقیقت کہ انتظار کرنے والے در در کے انتظار کریں گھبرا گھبرا کے انتظار کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا انتظار ہی انہیں امام کے دشمن کے لشکر میں پہنچانے کا سبب بنے اجمال یہ ہے تفصیل آتی رہے گی ابھی تو موضوع شروع ہوا لیکن وہ جو میں نے جملہ عرض کر دیا ذرا سی اس کی وضاحت آج کے لیے اور باقی یہ پوری تقریر کا عنوان ہے تقریر میرے ذہن میں تھی کہ کس تاریخ کو کرنا اس لیے میں نے ابھی کہا کہ یہ بات کا مسئلہ لیکن پھر ایک خیال ہی آ گیا کہ غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے لوگ کہہ دیں کہ اتنے اہم اور معتبر عقیدے کو جھٹلا دیا گیا کل آنے کی زحمت ہی برداشت نہ کرے یہ سوچ کر کہ ایسے شخص کی مجلس سننے سے فائدہ کیا جس کا عقیدہ ہی گڑبڑ اگر کہ ہمارے یہاں یہ عادت بھی نہیں ہے مومنین صحیح غلط الٹی سیدھی بات کرے کہ حق بات کرے سبھی کی بات سن لیتے ہیں تم بھی صحیح کہہ رہے، تم بھی صحیح کہہ رہے، تم بھی صحیح کہہ رہے، تم بھی صحیح کہہ رہے. اور اگر کسی نے کہا بھائی یہ سب کیسے صحیح کہہ سکتے ہیں، تو کہتے ہیں آپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں. وہ تو خیر ہمارے یہاں ایک مسئلہ بن کے رہ گیا، لیکن پھر بھی میں مختصر سا جملہ اس حوالے سے عرض کر دوں کہ یہ جو میں نے کہا کہ وقت ظہور تو کوئی چیز ہی نہیں، یہ قرآنی آیات کو نہیں جھٹلایا جس کے اندر وقت ظہور کا اشارہ. اور عجیب بات یہ کہ مومنوں سے بھی اشارہ ہے اور شیطان سے بھی. شیطان نے یہی تو کہا تھا کہ قیامت تک کی مہلت دے دے، تو کس طرح اس کی بات کو رد کر کے کہا گیا تھا کہ تجھے ظہور تک کی مہلت مل سکتی ہے قیامت کی نہیں. تو قرآن کے اندر اشارے ہیں، کلام معصوم میں اشارے ہیں، انہیں نہیں جھٹلا رہا. تو پھر یہ بات میں نے کہے کیوں دی کہ وقت ظہور کوئی چیز ہی نہیں؟ یہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ سنیے. واقعہ تو اتنا مشہور ہے، اتنا مشہور ہے، اتنا مشہور ہے کہ کیسے اسے بیان کروں. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس مشہور ترین واقعے کے اندر جب یہ واقعہ اپنے کلائمیکس پہ پہنچتا تو اس وقت واقعہ مکمل کرنے کی اتنی جلدی ہوتی کہ عام طور پر علماء کرام اس کے ایک جملے کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ایک ایسی منزل پہ واقعہ پہنچ چکا ہوتا کہ مجمع بھی نتیجے کے لیے انتظار کرتا رہتا تو ایک جملہ چھوڑ دیا جاتا. اور جب میں نے اس جملے کا مطالعہ کیا تو میں نے سوچا کہ غالباً اس واقعے میں سب سے اہم تو یہی جملہ ہے اور اہم پیغام تو یہی بن رہا. اب میں واقعہ نہیں پڑھنے جا رہا ہوں، بچوں کے لیے میری گفتگو معمہ یا چیستان نہ بنے تو ایک خلاصہ پیش کر رہا ہوں. انار والا واقعہ ختم ہو گئی بات. پڑھے لکھے مجمعے نے، سمجھدار مجمعے نے، اس عنوان سے دلچسپی رکھنے والے ایک بار نہیں بار بار یہ واقعہ سنا، لیکن اس واقعے کے اندر اختتام کے مرحلے سے ایک مرحلے پہلے کیا فرمایا امام؟ وہ وہی جملہ تو گواہی دے رہا ہے کہ وقت ظہور کچھ نہیں. یا میں جملہ بدل دوں، وقت ظہور کافروں کے لیے ہے، مشرکوں کے لیے ہے، منافقوں کے لیے ہے، منکروں کے لیے ہے، ماننے والوں اور انتظار کرنے والوں کے لیے نہیں. کیا مطلب؟ ذرا سی تفصیل تو نہیں لیکن ذرا سی اجمالی صورت واقعے کی بیان کرنا پڑے گی. بہت قریب کے ایک ملک کا واقعہ، اور آج بھی وہاں محمد ابن عیسیٰ کا مزار مرجع خاص عوام یا مرجع خلائق ہے. علاقہ ایسا علاقہ کہ جہاں برطانیہ نے اپنے اقتدار کے شباب میں قبضہ کیا، بہت اہم علاقہ، لیکن نہ برطانیہ کے اقتدار کے حوالے سے کوئی پیغام دینا اور نہ اس علاقے کی اہمیت کے حوالے سے. وہ سب کو جب علماء واقعہ پڑھتے ہیں تو بیان ہو جاتا، وہ جیسا طالب علم تو فقط ایک پیغام اس واقعے سے عکس کر کے آپ تک پہنچا رہا اور اپنی پالیسی کے تحت وائسرائے یا گورنر برطانیہ سے بھیجوایا گیا، لیکن اس کے مشیر اسی علاقے سے منتخب کیے گئے. ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی کے تحت یہ دیکھ کر کہ اس علاقے میں اکثریت محبان اہل بیت کی، اور چھوٹی موٹی اکثریت نہیں، ایبسولوٹ میجورٹی 90%، یہ دیکھ کر اس انگریز گورنر کا نائب غیر شیعہ کو بنایا گیا. یہ وہی برطانیہ کی ایک حکمت عملی ہوا کرتی تھی کہ اکثریت ان کی ہے تو ان پر حکومت کے لیے اقلیت کے نمائندے کو لے کے آؤ، تاکہ آپس میں جب خلیج رہے ہمارا اقتدار محفوظ رہے. مختار کی رہائی، مختار نامے کا ایک اشارہ، مختار کی رہائی کے موقع پر یہ پتا چلا کہ محبان اہل بیت کے لیے خصوصی جیل ابن زیاد نے بنائی، اور سارے کے سارے وہ شیعہ جو مولا کے انتہائی مخلص شیعہ تھے مگر کربلا کے واقعے میں غیر حاضر نظر آتے ہیں، زندہ تھے اور نہیں تھے. اگر آپ ان کو ٹریس کریں اور تاریخ میں ڈھونڈیں تو وہ سارے کے سارے اس تہخانے میں مل جائیں گے، چاہے وہ میثم تمار ہوں، چاہے وہ کمیل ہوں، چاہے وہ مختار. دشمنان اہل بیت کا وہ موقف کتنا غلط، یا حسین کے اقدام سے ان کے گھر والے بھی راضی نہیں تھے اور ان کے بابا کے مخلص شاگرد اور صحابی بھی راضی نہیں تھے. اور اگر راضی ہوتے تو آخر یہ سارے نام کربلا میں زندہ ہیں, کربلا میں کیوں نہیں؟ جواب جا کے ابن زیاد کے تہخانے سے دریافت کیجیے. وہ بھی خالی ہم یہ بتانے کے لیے جواب دیتے ہیں, یعنی کہ شاگرد اپنے آقا اور مولا حسین مظلوم کے خلاف نہیں تھے. ورنہ اگر فرض تھی تاریخ میں ثابت بھی ہو جائے کہ کوئی علی کا بڑا چاہنے والا, علی کا براہ راست شاگرد لیکن حسین سے اختلاف کرتا, تو ہم اسے مانیں گے ہی نہیں, چاہے وہ ایک نہیں ہزاروں ہوں, ہزاروں نہیں کروڑوں. لیکن ایسا نہیں. اب یہ جب مختار کی رہائی کے لیے کوفے کے اس معلم, آپ نے اتنا سنا ہے مختار نامہ کہ یہاں بھی اشارہ ہی کافی, مختار کی رہائی کے لیے کوفے کے اس معلم قید خانے کے نگران کو ملانا چاہا تو اس کا کیا جواب تھا؟ وہی برٹش گورنمنٹ کی بات کی پالیسی بنی. آج کی دنیا, برطانیہ کی حکومت دو صدی کے بعد ختم ہوئی اور کسی اور کا اقتدار چل رہا, یہ سب کے سب خدا معلوم کیوں. مجھے ایسا لگتا کہ اس مدرسے سے پڑھ کے آئے ہیں کہ جس کے اندر یزید, یزید کا باپ, یزید کا دست راست ابن زیاد, ان سب نے ٹریننگ لی. وہی پالیسیز, وہی طریقہ کار, اسی طریقے سے انداز حکومت. دلچسپ موضوع آج کے لیے نہیں. تو وہاں اس نے جواب یہ دیا کہ ابن زیاد ہے بڑا چالاک, اس نے قید خانے کی نگرانی کے لیے جو سپاہی رکھے انہیں دو مختلف قبیلوں سے لیا, اور ایسے قبیلے جو ایک دوسرے کے جانی دشمن اور خون کے پیاسے ہیں, دس آدمیوں کا دستہ ہے, پانچ یہاں کے ہیں پانچ وہاں کے, تاکہ وہ ایک دوسرے کی دشمنی میں ایک دوسرے کو اتنا چیک کرتے رہیں اور واچ کرتے رہیں کہ کسی شخص کو بھی ان میں سے کسی کو ملا کر قید خانے میں داخل ہونے کی ہمت نہ پڑ. اور یہی انگریزی پالیسی جو انہوں نے اپنے زیاد کے مدرسے سے حاصل کی. چنانچہ 90% محبان اہل بیت ہے, 10% دشمنان اہل بیت کا نمائندہ ان کا رکھ. وہ اقلیت میں ہونے کی وجہ سے اقتدار کی طاقت سے ان کو دبا کے رکھے گا. اور انگریز جو آیا وہ بیچارہ ان تمام پیچیدگیوں سے مبرہ. انار کا واقعہ ہے لیکن کچھ زیادہ طولانی ہوتا جا رہا. کم از کم کل والی حدیث مکمل کر کے ہمیں موضوع کو آج آگے بڑھانا ہے تو ساری باتیں چھوڑ دیں. اس نے ایک انگریز گورنر سے یہ کہا کہ ہماری مملکت یہ جو گمراہ فرقہ رہتا اس کا خاتمہ کرنا چاہیے, اور اس کی گمراہی کا ثبوت, اتنی سی بات نہیں, میں بات کو سمیٹ رہا ہوں, یہ انار, کسی فرقے کی گمراہی کا ثبوت انار کب سے بنا؟ عام انار نہیں تھی کا, دیکھیے یہ اللہ نے پیدا کیے اور اس کے اوپر قدرتی طور پر کچھ ایسی شخصیتوں کے نام ہیں کہ جنہیں یہ فرقہ برا سمجھتا. اب اگر اس میں مولا کا نام تھا تو یزید کا نام بھی تھا. اگر یہ فرقہ صحیح تو وہ جواب دے جو پروردگار عالم نے یہ معجزہ کیسے دکھا دی. جو برے ہیں, اگر برے ہیں تو خدا نے اس طرح سے ان کے نام کو اس انار پہ کیوں پیش کیا؟ زمانے کا امام ظاہر ہونے کے بعد بعض بروں کو ہمارے سامنے پیش کرے تو ہم یہ دیکھ کے چکرا جائیں گے کہ ہزاروں سال پہلے مرے ہوئے وہ برے اتنے تر و تازہ اور حشاش بشاش نظر آ رہے ہیں کہ جیسے کوئی ابھی ابھی اپنے بستر سے اٹھ کے آ رہا, اور گھبرا کے کہیں گے کہ یہ تو ہمارے خیال میں اتنے برے تھے اتنے اچھے نکلے. وہ بھی ایک موضوع ہے, وعدہ نہیں کرتا لیکن ہو سکتا ہے کہ ظہور کے بعد کے حالات کی تقریر کوئی ہو جائے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ موضوع چلتا ہے لیکن جب آگے چلتا ہے تو کنٹرول سے باہر ہو کے ادھر ادھر چلا جاتا. یعنی اچھا دیکھیں, یہ ساری چیزیں کسی مذہب کی سچائی کا فیصلہ نہیں. ہمارے یہاں یہ طریقہ کار اپنے مذہب کے حوالے سے بھی یہ کیا گیا, یہ طریقہ کار کسی مذہب کی سچائی کا نہیں. ٹھوس دلیلیں ہیں, قرآن اور حدیث کے ارشادات, عقل انسانی کو اپیل کیا گیا. اس قسم کے تماشے اور شوبد دنیا کا ہر مذہب بنا کے لاتا ہے. چنانچہ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ میرے موضوع سے بہت گہری تعلق رکھتی. چنانچہ کوئی زمانے کے امام کے نام پہ آئے اور آپ کے سامنے کچھ ایسے شوبدے اور تماشے دیکھا جسے لفظ بدل دے تو آپ کو معجزہ لگے. جی فلاں آدمی کو یہ مت کرتا ہے اور اسے صحت حاصل ہو جاتی ہے, فلاں آدمی پہ پھونک مارتا ہے اور وہ صحت یاب ہو جاتا ہے, اور اس کا یہ کہنا ہے کہ میں امام سے مل کے آیا, یہ امام نے مجھے علم دیا ہے اور آج بھی دے رہے ہیں. ہمارا کم سمجھ مومن بہت جلدی اس کی بات پہ یقین کر دے. ہمارے یہاں مذہب کی سچائی کا معیار یہ بن کے رہ گیا کہ جس کے دم میں اتنی طاقت ہے کہ بیمار کو صحت عطا کر, بس وہی بہت سچا آدمی ہے, وہی بہت نیک آدمی ہے, وہی بہت ٹھیک آدمی ہے. کیا وجہ کہ ہندوستان اور پاکستان ایسے لوگوں کی دکانداری بھی چل رہی جو کسی اعتبار سے شریعت کے آدنا ترین معیار پہ بھی پورا نہیں اترتے. داڑیاں شیو ہیں, عورتیں بے حجاب, نماز روزے کا تذکرہ نہیں, قرآن پڑھنا نہیں جانتے, لیکن اس لیے بڑے نیک و مقدس آدمی ہیں کہ ان کے دم میں بہت طاقت, ان کے تعویذ میں بڑی طاقت, ان سے ہم جو دعا اپنے لیے کہتے ہیں وہ پوری ہو جاتی. اب تو آپ باہر کی دنیا دیکھ رہے ہیں, انٹرنیٹ اور آج کا جدید ترین میڈیا, دنیا کے ہر مذہب میں اس قسم کے آدمی. تبھی آپ فلپائن کے حوالے سے کوئی کتاب پڑھ لیجئے یا کوئی ویڈیو دیکھ لیجئے, کیونکہ وہاں عیسائیت کا بہت بڑا مرکز, عجیب عجیب تماشے ہوتے ہیں, واقعا ایسے تماشے کہ یورپین اور امریکن سرجن حیران ہو جاتے ہیں. اور وہ کہتا ہے کہ میں حضرت عیسیٰ کے نام کی طاقت اپنی انگلیوں سے پیچیدہ آپریشن کر لیتا ہوں. 10 سال پہلے تو وہ خاتون بہت مشہور ہوئی کہ جن سے علاج کرانے کے لیے کراچی سے جہاز بھر بھر کے جا رہے تھے, اور 20 سال یا 30 سال پہلے تو انڈونیشیا کی ایک عورت کراچی میں آئی بھی تھی جن کا یہ دعویٰ تھا کہ ان کے پیٹ میں اسلام کی ایک مقدس شخصیت موجود. میں وہ لفظ بھی نہیں کہنا چاہتا چاہے حرام تھا. تو ہم نے یہ منظر دیکھا اخبارات میں, فوٹو چھپے جو بڑے پڑھے لکھے اور سمجھدار آدمی خاتون بستر پہ لیتی, اور جیسی پیگنٹ عورت کا پیٹ ابھرا ہوتا ہے اس طرح سے چادر پڑی اور اس کی طرف کر کے سجدہ کیا جا رہا. مذہب کی سچائی یہ نہیں ہوتی. شعبدے اور تماشے دنیا کی ہر قوم دکھا سکتی, اور اس حوالے سے ہندوؤں اور عیسائیوں کو خصوصیت حاصل. وہ میں نے 2 سال پہلے اسی شارجہ کے ممبر سے تقریر کی کیا پرورتگار چند چیزوں میں اثر رکھا, نفس خوشی, مراقبہ, دھیان, آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤ, بس 20 سال تک سوچتے رہو, کچھ ایسی طاقتیں تمہیں حاصل ہو جائیں کہ جس کی مدد دنیا یہ سمجھے گی کہ تم معجزے دکھا رہے. وہ چاہے ہندوؤں کا سادھو ہمالیہ کی پہاڑ پہ جا کے چلا باندھے یا عیسائیوں کا راہب جنگل میں جا کے 40 سال عبادت کرے, وہ طاقت اسے بھی حاصل ہوگی. تو بار بار ہمیں ان تماشوں سے ڈرایا گیا, خبردار کیا گیا. آج کے موضوع سے اس کا کیا تعلق؟ یہ کہ یہ کہا گیا کہ آخری زمانے ایک بہت مختصر سوال کا جواب آ رہا. بات سے بات تو نکل رہی ہے لیکن ساری باتیں موضوع کے دائرے میں. کہ مولانا آپ کی گفتگو سے یہ لگتا, اور 25 سال سے اسی عنوان پہ آپ گفتگو کر رہے ہیں, کہ آپ نے بہت زیادہ ریسرچ کی, ظہور امام کی کوئی بڑی یقینی سی نشانی بتائی. نشانیوں کے حوالے سے بات کچھ آگے ہوگی لیکن فی الحال دو نشانیاں سنی, دونوں آج نہیں آئیں, ایک آ رہی. کہا کہ ظہور امام کی یقینی نشانی ہے کہ امام کے ظہور سے کچھ پہلے ایک فوج کثیر ایسی سامنے آئی جو یہ دعویٰ کرے گی کہ اس کا کوئی رابطہ, کوئی رشتہ, کوئی تعلق, کوئی کانٹیکٹ ڈائریکٹ امام کے ساتھ. اور یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ لوگ آئیں, جھوٹے دعوے دار تو ہمیشہ رہیں, وہ لوگ بھی دنیا میں آئے جنہوں نے کام خود اللہ. پاگلوں کی تو کسی زمانے میں کمی نہیں رہی, غالب 1 ڈھونڈو 1000 ملتے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کی بات پہ یقین کرنے والے بھی پیدا ہو جائیں. اچھا غیروں میں پیدا ہو تو ہمیں کیا حرج, وہ تو ہر ایرے خیرے کے پیچھے گھومنے کے عادی بن گئے. بھائی جو راہ حق پہ چھوڑے گا تو اس کے بعد اسی طرح سے بھٹکے, جیسے اندھے ٹٹول کے راستہ طے کیا کرتے ہیں. انہیں تو وہ پیر صاحب بھی بہت پسند آ جائیں کہ جو نماز پڑھ رہے ہیں تو دوران نماز خوشوش کریں گے اور بعد میں کہیں گے کہ خانہ کعبہ جو کہ میرے سامنے لا کے رکھا جاتا تو میں نے دیکھا کہ کتا اس میں گھسنے کی کوشش کر رہا تھا, تو کتا اور کعبے میں گھسے اس لیے مجھے خوشوش کرنا پڑا, لیکن جب ان کے سامنے بریانی جائے گی تو چاول کے نیچے مرغی کی ٹانگ نظر نہیں آئے گی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ محبان اہل بیت کو کیا ہو گیا, مسئلہ یہ ہے کہ آل محمد کے ماننے والوں کدھر جا رہے ہیں. روایت ہے کہ آخری زمانے, پہلے کبھی ایسا نہیں ہوگا, آخری زمانے میں کچھ ضعیف الاعتقادی آ جائے گی اور کچھ امام کی حد سے زیادہ محبت آ جائے گی. معصومین کے حوالے سے لفظ حد کا استعمال غلط, لیکن ہر وہ محبت جو آدمی کو گمراہ کر دے وہ والی محبت آ جائے گی. چنانچہ یہ یقینی نشانی کہ میرا بیٹا آ ہی نہیں سکتا, میں کہوں تو یہ جملہ توہین آمیز, آ ہی نہیں سکتا اچھے مانی دار, لیکن معصوم تھے. جب تک کہ اس سے پہلے جھوٹے دعوے دار نہ, اور کون سے جھوٹے دعوے دار, کا تین دعوے کرنے والے, جھوٹے دعوے دار نبوت, جھوٹے دعوے دار امامت, جھوٹے دعوے دار سفارت. نبوت اور امامت تو ہمارا مسئلہ نہیں, مبارک ہو ان کو جو غلام احمد قادیانی و امثال ان کو نبی مانتے ہیں, اور مبارک ہو ان کو جو محمد علی باب اور بہا اللہ امام مانتے ہیں, لیکن ہمارا مسئلہ ہے سفارت. دیکھیں آخری زمانے کے جھوٹے دعوے دار فقط جھوٹے نبی نہیں ہوں گے, بات تین, کچھ نبوت کا دعویٰ کریں گے, کچھ امامت کا دعویٰ کریں گے, کچھ سفارت کا دعویٰ کریں گے. یعنی وہ کہیں گے کہ ہم سفیر ہیں, بینکم و بین الامام, تمہارے اور امام کے درمیان, ہم جسے مرجد اور نائب امام کہتے ہیں. تو یہ عقیدہ ظاہر کر کے کہتے ہیں کہ نائب امام کی امام سے اس حوالے سے کوئی ملاقات نہیں ہوتی. آپ تو ماشاءاللہ اتنا زیادہ ممبروں سے بیان سن چکے ہیں, لیکن ابھی پاکستان, حتیٰ یہ کہ لاہور اور کراچی جیسے پڑھے لکھے شہروں میں لوگ موجود جو سمجھتے ہیں کہ جب کسی مرجع تقریب کا انتقال ہوتا تو زمانے کے امام کی جانب سے یا کوئی رقعہ آتا یا کوئی ہدایت آتی ہے جس میں اس کا نام دیا جائے. حتیٰ ایسے لوگ مجھے ملے جنہوں نے کہا کہ علماء کی میٹنگ ہوتی اور پرچے پہ چند نام لکھ کر مولا کے روضے میں رکھا جاتا ہے, اگلے دن وہاں سے جواب ملتا ہے کہ ان میں سے کس کا انتخاب کرنا. اللہ نے سادگی اور بھول پن, یہ اصول ہی ہمارے یہاں تقلید کے حوالے سے نہیں. نہیں مگر تقلید تو میری ایک الگ تقریر کا عنوان ہے, غیبت امام کی ذمہ داری. میں کہاں جا رہا ہوں, واپس آتا ہوں, آپ سے زیادہ مجھے خیال ہوتا ہے آپ حضرات کا. تو خلاصہ یہ دعویٰ استفارت, جھوٹے جھوٹے دعوے. میں نے سال گزشتہ اس کی مثال بھی دی کہ کتنے ایسے جھوٹے دعوے بڑھ چکے ہیں, خاتون کے پاس امام کی انگوٹھی, مرد کے گھر میں امام کی کرسی, ایک مومن کے گھر میں روز آنا یا ہفتے میں ایک دن ناشتہ کرنے امام آتے ہیں, اور اتنے لاٹ اٹھاتے ہو اس آدمی کہ اگر یہ کہے کہ مولا آپ اپنی روٹی لا کے ناشتہ کرتے ہیں, ایک دن میرے شہر کی بنی ہوئی فلاں کمپنی کی ڈبل روٹی کھا کے دیکھی اور وہ کھلا کر دیا امام کو, کہ مولا اس میں تو آپ کو مزہ گیا ہوگا. اور مومنین بڑی عقیدت کے ساتھ باتیں سنتے, ان کے ہاتھوں کو بھی بوسا دیتے کہ آپ نے ان ہاتھوں سے امام کو روٹی کھلائی, اور پیر کو بھی بوسا دیتے کہ ان پیروں سے آپ فلاں ڈبل روٹی کی کمپنی سے روٹی لے کے آئے. یہ عقیدت مومنین کی حیرت میں ڈالے ڈال رہی. اور جیسا میں نے کہا کہ کوہ ہمالیہ کے دامن میں واقع کسی بہت ہی زیادہ دور دراز ریموٹ گاؤں کی بات نہیں, بلکہ کراچی اور لاہور جیسے پڑھے لکھے مانے جانے والے شہر. خیر یہ اپنی جگہ بات صحیح کہ یہ گمراہی بھی اس لیے آئی کہ امام سے اتنی محبت ہے کہ جو بھی ذرا سی نسبت امام سے رکھے لوگ دوڑ کے پہنچے جا رہے ہیں. مگر دیکھنا یہ کہ کہیں اسی کے اندر امام کی ناراضگی نہ ہو, یہ یقینی نشانی. چنانچہ اس یقینی نشانی کے حوالے سے پھر عرض کر دوں کہ اس قسم کا اگر کوئی دعویٰ کرتا اتنی سختی کے ساتھ غیبت صغرا کے آخر آخر میں اعلان کر دیا کہ خبردار اگر کوئی ہم سے ملاقات کا دعویٰ کرے تو اسے بھی جھٹلاؤ, بھی اس حدیث کے ساتھ جو ہمارے ظہور کا وقت بتائے اسے جھٹلاؤ, اور جو ظہور سے پہلے ہم سے ملاقات کا دعویٰ کرے اسے بھی جھٹلاؤ. اتنی سختی کے ساتھ کہا کہ دوسرا گروہ پیدا ہو گئے جس نے شیخ صدوق علیہ الرحمہ سے امام خمینی رضوان اللہ علیہ تک پھر مراجع کے ان واقعات کو شک کی نگاہ سے دیکھا کہ جس میں ہر مشہور مرجع امام سے ملاقات کا کوئی تذکرہ کسی انداز سے کیا اور کہا کہ حدیث اتنی سخت, یہ دوسری انتہا اور دوسرا ایکسٹریم. کیوں؟ اصل جملے جو حدیث کے تھے وہ یہ نہیں تھے کہ ہر دعوے دار ملاقات جھوٹا, جو دعویٰ کرے رابطے کا کہ ہم امام کے کانٹیکٹ میں آئے, ہم امام کے سفیر ہیں, جیسے منصور حلاج نے دعویٰ کیا کہ اس کو جھٹلا, اتنی سختی سے کہا گئے. مگر یہ یقینی نشانی قرار دی, کہ جب ہمارے شیعہ ہماری یہ بات بھول جائیں، جب ہمارے شیعہ ہمارے اس پیغام پہ کان دھرنا چھوڑ دیں، سمجھنا اب ظہور آنے والا، اور اس کے بعد دوسری یقینی نشان اشارتاً سن لیجئے تاکہ اصل واقعہ آگے بڑھ کے اصل روایت تک ہم پہنچے. اب یہ ایک اصل واقعہ ہے، اس واقعے سے پھر اصل روایت ہے، پھر اصل روایت سے آج کی مجلس کا موضوع کتنے مرحلے طے کرنا. خلاصہ یہ دوسری یقینی نشان کہا کہ ہمارا ظہور اتنی تاخیر سے ہوگا اور اس تاخیر کے نتیجے ماننے والے اتنی مصیبتوں میں پڑ جائیں گے کہ دل میں شک آ جائے کہ ماں اور باپ سے زیادہ مہربان امام اپنے ماننے والوں کی یہ پریشانیاں دیکھ کر آخر پردہ غیبت میں بیٹھا کیسے، اسے تو سڑک کے گھر کمرے سے حجرے سے جزیرے سے یا غیبت کے پردے سے نکل آنا چاہیے. کتنی پریشانیاں بڑھ جائیں گی، شک پیدا ہونے لگیں گے. جب مومن کے دل میں شک پیدا ہو ایک طرف، اور دوسری طرف وہ مومن ہو جو ہر دعوے دار سفارت کو مانے، سمجھ لینا اب ہمارا ظہور قریب آ رہا. مگر اس سے آپ اس غلط فہمی میں نہ پڑیں جو 15 نشانیوں والی حدیث کے آخر میں آ رہی ہے، وہ غلط فہمی میں نہ پڑیے. کون سی ہے؟ 15 والی روایت پوری ہو تو آپ کے سامنے پھر اصل موضوع آتا. درمیان سن لی کہ کہا یہ کیا ہے، انصاف پسند انگریز، گوری چمڑی والے بہت انصاف پسند ہوتے ہیں، یہ نعرہ کافی عرصے سے لگ رہا. یہ کیسے ممکن کہ تیری گورنری میں یہ فرقہ رہے اور غلط عقیدے کو مانے؟ یا تو ان کا خاتمہ کر دیا جائے، اور یا پھر اتنا ان کو دبا دیا جائے، کچل دیا جائے کہ گمراہوں کو اس طرح علی الانان نماز پڑھنے اور عبادت کرنے اور مجلس کرنے اور ماتم کرنے کی اجازت نہ ہو. بس ایک مرتبہ قوم شیعہ کے بزرگوں کو بلایا گیا اور اس انگریز گورنر نے یہ انار سامنے رکھا، یہ بچوں کے لیے، بڑے تو سب جانتے ہیں، سنا ہوا کتنا مشہور ہوا گیا. کہا کہ فلا 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 شخصیت ہے، مثلا زیارت وارثہ میں جن کے نام، کیا خیال؟ غلط کہا. غلط ہے تو پرورتگار نے یہ معجزہ کیسے دیکھا ہے؟ نظر آنے والا ہر معجزہ معجزہ نہیں ہوتا، اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ جہاں واقعا معجزے ہیں اس کا بھی مذاق اڑا. صحیح اور غلط کا فرق آپ کے پاس رہنا چاہیے. حق اور باطل کی پہچان اس سے پہلے والے اشرے کا عنوان تھا حجت الاسلام مولانا فاضل بصری صاحب قبلہ، تو کہا یہ جواب تو اگر غلط ہے تو خدا نے یہ نام اس انار پہ کیسے پیدا کیا؟ اور دماغ گھوم چکا. کہا جواب تو ورنہ مردوں کو قتل کیا جائے گا، عورتوں کو کنیز بنایا جائے گا، بچوں کو غلام. اور وہ انگریز کہہ رہا ہے کہ جس کے پاس اس وقت اتنی طاقت کہ ہندوستان جیسی بڑی سلطنت کا، بڑی مملکت کی سلطنت کا خاتمہ کیا، یہ تو چھوٹا سا جزیرہ تھا آدھے گھنٹے میں ختم کر دیا جائے. چنانچہ اسے مذاق نہ لیا، قوم نے بہت سنجیدہ لی، فوری طور پہ کہا ہمیں آدھا گھنٹہ دیا جائے، ہم اس کا جواب دیتے ہیں. آپس میں مشورہ کیا، اور آخر کسی کی عقل کام نہیں کر رہی تو یہ طے کیا کہ اب وہ وقت آ گیا جس کے لیے پیغمبر کی حدیث کہ جب تمہاری جان یہاں تک آئے، اور پیغمبر نے اس میں باقاعدہ اشارہ کیا، تو پھر میرے اس بیٹے کو پکارنا جو آخری حجت خدا ہوگی. ابو وفا شیرازی کا واقعہ ہے نا، کہ پیغمبر نے یہ فرمایا کہ ہم تیرا حجت خدا، فلاں مسئلے میں ان کو پکارو، فلاں میں ان کو پکارو، فلاں میں ان کو پکارو. گھر کے وہ شریعت کا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں، لیکن ایک چیز کے رسک کے لیے ان کو، اور بیماری کے لیے ان کو، اور اولاد کے لیے ان کو. تو اس نے کہا کہ آخری حجت خدا اس وقت پکارنا کہ جب جان جانے کا اتنا یقینی امکان کہ گویا زندگی یہاں پہ آ جائے. کہا یہ وقت آ گیا، کیونکہ ایسی طاقت کی دھمکی دے رہی ہے جو خالی خلی دھمکیاں دیتی نہیں، عمل کر کے دکھایا بھی ہے. اور ہندوستان کا اتنا طاقتور بادشاہ اس کا مقابلہ نہ کر سکا، اسے گرفتار کر کے بھیج دیا گیا، تو ہم کیا چیز؟ چنانچہ اپنے امام کو بولا. کیسے بولا؟ کہاں ہے امام؟ ایڈریس کیا؟ پتا کیا؟ کہا کہ نہیں، روایتوں میں کہ امام کو بلایا جاتا ہے تو اپنے شیعوں کی مدد کے لیے آتے ہیں، چلو حکومت سے 3 دن کی مہلت لو اور اس 3 دن میں امام کو بلاؤ. حاکم سے کہا میں 3 دن دیے جائیں، پھر ہم کو بلایا جائے، ہم جواب دیں گے. وزیر کی جانب دیکھا، وزیر نے کہا صدیوں سے یہ ہمارے سینے پہ مونگ ڈل رہے ہیں، 3 دن اور صحیح. جواب تو ان کے پاس ہے ہی نہیں, کیونکہ خالی وزیر جانتا ہے کہ حقیقت کیا. اور اب قوم واپس آئی, بڑی پریشان, بڑی مصیبت زدہ, ننگی تلوار سر پہ لٹک رہی, واپس آئی. اور واپس آنے کے بعد ساری قوم نے یہ طے کیا کہ ہم سب لوگ اپنی اپنی جگہ استغاثے, فریاد, جیسے ہمارے یہاں ہندوستان اور پاکستان میں خواتین فریادی ماتم کرتی, وہ سب اپنی جگہ کرے ہر گھر والا. مگر امام کو ساری قوم کی جانب سے بلانے کے لیے 3 دن ہم نے مانگے. اس لیے قوم کا سب سے مقدس آدمی منتخب کیا جائے اور اس سے کہا جائے کہ وہ سارا دن روزہ رکھے اور ساری رات جنگل میں جا کے امام کو پکارے. اب یہ ساری حدیثیں ہیں جو اس وقت بیان کرنے کا موقع نہیں. دعا جلدی قبول ہوتی ہے اگر انسان روزے کے بعد دعا مانگے. اگر تنہائی میں کھلے آسمان کے نیچے اور جنگل میں جائے, عام حالات میں جنگل کی زندگی حرام ہے, روحانیت پہنچ جاتی, مگر خاص حالات میں اجازت, تو جلدی فریاد پوری ہوتی. بلکہ مجھے بہت ہی دلچسپ حدیث, اور 2-3 دفعہ اس کا اشارہ کر چکا ہوں, پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا, یہ 170 فرق عورتوں اور مردوں کی عبادتوں میں معصوم نے بتائے. ایک بہت لمبی حدیث ہے کتاب خصال کے آخر میں, تو اس میں ایک فرق یہ بھی کہ جس موقع پہ مردوں کے لیے حکم ہے کہ کھلے آسمان کے نیچے بال کھول کے جا کے فریاد کریں, عورتوں کے لیے نہیں ہے, وہ اپنے مکان کے اندر ہی وہ فریاد کریں, تو اس کا اصل جملہ یہ کہ ایک منزل آتی گئے پہلے صاحب, قوم اپنے اپنے گھروں میں ہر آدمی اعمال انجام دے رہا, یہ ساری رات عبادت کر کے آئے اور کہا کہ نہیں, نہ کوئی اشارہ ملا, نہ کوئی زیارت ہوئی, نہ کوئی پیغام. اب دیکھا کہ ان کے بعد سب سے مقدس کون, انہیں بھیجا گئے, وہ بھی اسی طرح, اور آخری دن محمد ابن عیسیٰ کا انتخاب کیا گیا, وہ بھی سارا دن روزہ رکھ کے ساری رات عبادت کر رہی, اور جب بالکل مایوس ہونے والے, کب, جب فجر کا وقت قریب آ رہا, 3rd دن آج ختم ہو رہا, دربار میں جا کے جواب دینا ہے ابھی صبح, جب بالکل فجر کا وقت قریب آ رہا تو وہ گھوڑے سوار جنگل میں داخل ہوئے, کہ جن کا واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں اس لیے میں اپنے انداز میں نہیں سنا رہا, مختصر کر رہا, اور آنے کے بعد اس سارے مسئلے کا جواب دیا. اور اگلی صبح کو یہ ساری قوم بڑی خوش دربار میں گئی کہ ہمارے پاس جواب, اور جواب کے لیے کہا کہ ہم کو وزیر کے گھر جانا. وزیر نے چاہا کہ میں 5 منٹ پہلے چلا جاؤں, کہا نہیں, اب ساری بات کھلی کھلی ہوگی, آپ چلے ہمارے ساتھ. اور وزیر کے گھر میں جا کر وہ سانچے ڈھونڈ کے نکالے گئے جس کے اندر کی جانب ان ہستیوں کے نام لکھے کہ جو انار پہ وہ نام آ گئے, اور کہا کہ اس کمبخت نے چالاکی یہ کی کہ اندر یہ نام لکھے الٹے, اور جب انار آئے تو اس پر یہ خول چڑھا دیا, چنانچہ جب انار بڑے ہونے لگے تو یہ خول پہ لکھے ہوئے الفاظ اس انار کے اندر بے وقت ہو گئے, اور ایسا لگا کہ قدرتی طور پہ آئے. مگر اس میں بھی پروردگار ایک معجزہ دکھایا, کہا یہ ہم کو ہمیں پتا چلا, اور وہ معجزہ یہ کہ انار اب تک ہم نے چھوئے بھی نہیں, وزیر اپنے ہاتھ میں رکھتا ایسی انار, ادھر کے دانے کھائے جائیں جہاں نام علی لکھا بڑے شیرین لکھی, ادھر کے دانے کھائے جائیں جہاں یزید جیسوں کے نام لکھے انتہائی کھٹے نکلے, کہ انار ایک ہے مگر جہاں یہ نام تھا اس کے اندر مٹھاس آ گئی, جہاں وہ نام تھا اس کے اندر اتنی تلخی اور کڑواہٹ آ گئی. یار جرداخ کا ایک جملہ بہت مختصر سنا رہا ہوں, یہ تو میں نے کسی اور مجلس کے لیے رکھا, کہتا ہے کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ علی کی شخصیت جس دور میں تھی تو کتنی مس فٹ تھی. اس کا جملہ, کائنات کی بہترین شخصیت کو زمانہ کتنا بدتر ملا. اور آگے ایک واقعہ لکھتا, ایک دن مسجد کوفہ میں میرا مولا خطبہ دے رہا تھا اور وقت ذرا زیادہ گزر گئے, یا شاید آسمان پہ بادل آ گئے, اندھیرا چھا گیا, لوگ کھڑے ہوئے تاکہ روشنی کا انتظام کیا جائے. آج کی طرح کی آسانی تو ہے نہیں کہ آپ نے بٹن دبایا اور روشنی آ گئی, پہلے زمانے کی زحمت ہے, چراغ کا انتظام کرنا آدھا آدھا گھنٹہ لگتا, تو وہ چراغ اور پھر تیل اور پھر بتی اور پھر بتی کو کاٹنا اور اس کے بعد اس کو تیل میں ڈبونا اور پھر روشن کرنا. 40-50 سال پہلے کراچی میں لالٹینیں چلتی تھی, تو سورج ڈوبنے سے پہلے کتنی ایک زحمت ہماری عورتوں کو ہوتی تھی. لیکن مولا نے یہ پریشانیاں دیکھ کر مسکرا کے کہا کہ اے گروہ مسلمین, لو شئت لاستخرجت من شلالات هذا العالم نورا يستضيء الى عالم كله, اگر میں چاہوں تو اس دنیا کے جو پانی اور آبشار ہیں واٹر فال ایسی روشنی تمہیں پیدا کر کے دوں کہ ساری دنیا اس روشنی سے جگمگا اٹھے. یہ جو تمہاری زحمتیں نظر آ رہی ایک چراغ کا مسئلہ, پریشان پریشان لوگ گھوم رہے ہیں, اچانک اندھیرا آ گئے. کہا میں چاہوں تو ایک لمحے میں تمہیں ایسی روشنی اس پانی سے دے سکتا ہوں, اپنا موجودہ نہیں کہا. یار جردار کہتا ہے کہ میں حیران کہ علی کے دل میں کیا قیامت گزری ہوگی جب مجمع میں سے کسی نے کھڑے ہو کر کہا کہ یا علی اپنا علم اپنے پاس رکھیے, مجھے اگر آپ کو اتنا ہی علم کا دعویٰ تو مجھے یہ بتا دیجئے میرے سر پہ بال کتنے. یار جردار کہتا ہے کہ مولا اس مجمع ان کے فائدے کی ایک چیز عطا کرنا چاہ رہا جو آج ہم نے دیکھا معجزہ نہیں ہے فقط ایک سائنسی ٹیکنیک کا نام ہے. کاش اس وقت مسلمان یہ چیزیں لے لیتا تو آج ان سے زیادہ ترقی یافتہ کون ہوتا, لیکن جواب کیا ملتا کہ مولا میرے سر پہ موجود بالوں کی تعداد بتائی. کہتا میں ہوتا تو میرا دل تو ایسا جل اٹھتا کہ اس قوم کو چھوڑ کے میں جنگل میں جا کے رہتا. سلام ہو سلیم پر جس نے ایسی جاہلیت پسند قوم میں پھر بھی زندگی گزاری اور ان کی ہدایت کا انتظام کیا. لیکن ایک جملہ آپ کہیں گے کہ مولانا یہ واقعہ آپ نے پڑھا چھوڑ, کیا رب کیا ہے آپ کی مجلس؟ ہاں رب تو سنیے آدمی بڑا مشہور اور ایسا ہے کہ جس کے پورے خاندان کے نام پڑھیے تو ایسا لگتا ہے کہ اس خاندان نے دشمنی اہل بیت پر کوئی منت مانی ہوئی. اشعث ابن قیس ساری زندگی مولا سے جنگ کرتا رہا, چاہے وہ جمر کی جنگ ہو چاہے صفین. ایک بیٹا اللہ نے اس کو دیا محمد ابن اشعث ابن قیس, یہ وہی ہے کہ جس نے کوفہ شہر میں جناب مسلم ابن عقیل کو دھوکے سے گرفتار کیا وہ گڑھا کھود, اور یہ وہی ہے جو خط کے خط بھیج رہا تھا کیا ابن زیاد تو نے 500 سپاہی بھیجے اور بھیج اور بھیجے 300 کا اور بھیج. اور جب ابن زیاد نے کہا ایک آدمی کو پکڑنا اور اپنے شہر کے اندر پکڑنا اور فوجوں پہ فوجیں منگوا رہا تو جملہ اسی کا تھا کیا ابن زیاد کیا میں کوفے کے کسی بھنی اور بکال کو پکڑنے گیا ہوں, میں ہاشمی شہزادے کو گرفتار کرنے گیا ہوں, ہماری ساری فوج کے بعد بھی اگر پکڑ میں آ جائے تو اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھنا. فضیلت تو وہ ہے جو دشمن کی زبان پہ آ جائے, مگر یہ ہے وہ. اور اس کی اپنی بہن اور اس آدمی کی جس کا تذکرہ ہے اس کی بیٹی جودا, یہ وہ ہے کہ جس نے حسن مشتبہ کی زوجیت میں آ کر ان کو زہر دیا. کیسی بدبخت ملونہ خاتون. لیکن میرا جو اصل موضوع چل رہا ہے اس سے اس کا کیا تعلق, وہ انار کے دانوں پہ یاد آیا کہ ایک ہی انار جہاں نام علی ہے تو وہاں اتنی شیرینیت, اور اسی انار میں جہاں یزید جیسوں کے نام ہے تو اتنی تلخی. تو یہ کوئی نئی بات نہیں, کیونکہ واقعہ یہ کہ مولا نے اس آدمی سے کہا کہ اگر میں تیرے سر کے بالوں کی تعداد بتا بھی دوں تو تو کیسے یہ کنفرم کرے گا کہ میں نے صحیح کہا کہ غلط کہا, تیرے بات کون سا علم. مگر نہیں نہیں, واقعے کے اختتام نے بتایا کہ نعوذ باللہ مولا کا یہ اندازہ غلط نکلا. یہ نعوذ باللہ کا فکر اس کے لیے بڑا آسان ہو گیا کیونکہ سوال کے نتیجے میں اللہ نے اسے ایسا گنجا کیا کہ پھر زندگی میں ایک بار پیدا نہ ہوا اس کے سر پہ, تو گننا بڑا آسان ہو گیا, صفر گھٹا صفر. لیکن یہ مولا کے معجزے سے لے کے وہاں تک ہم نے دیکھا کہ وہ انار ایک ہی انار دو خاصیتیں. سوال کرنے والے نے ایسا توہین آمیز سوال کیا تو اس کا اختتام نتیجہ کیا. لیکن اصل جملہ اس کے اندر کیا, جنہوں نے یہ واقعہ سنا بلکہ میں نے بھی دبئی میں کئی بار پڑھا وہ حیران بھی ہوں کہ مولانا نے اس واقعے کو اس حسن کے ساتھ بیان نہیں کیا. وجہ یہی ہے کہ اس میں 30-35 منٹ لگتے اور آپ کا سنا ہوا واقعہ, سنا ہوا نہ ہوتا تو میں بتاتا. لیکن ایک جملہ جو اس میں رہ گیا وہ یہ, اور بہت اہم جملہ, اسی کے لیے سارا واقعہ سنایا, بلکہ میں کہہ رہا ہوں کہ اکثر اس واقعے کو جملے کے بغیر سنایا جاتا کیونکہ پھر ذرا جلدی جلدی ہو جاتی نا کہ امام آئے محمد ابن عیسیٰ کو سارا فراڈ بتا دیا اس وزیر کا, اور وہ گئے قوم کو لے کر اور بادشاہ کو گورنر کو کنوینس کیا اور اس کے گھر پہ چھاپہ مارا اور یہ سانچے نکلے اور یہ خول نکلے اور یہ نام نکلے اور یہ انار نکلے, مگر جس کے نتیجے میں وہ وزیر قتل کیا گیا اور تشیعوں کو وہاں اتنی کھلی آزادی ملی کہ آج اس پورے خطے میں غالباً سب سے زیادہ آزادی اسی علاقے میں. لیکن میرا موضوع وہ یہ ہے کہ محمد ابن عیسیٰ جب دل کی دھڑکن بند ہونے کے قریب تھی, پہلا دن پورا گزر گیا امام نہیں آیا, دوسرا دن پورا گزر گیا امام نہیں آیا, تیسرا دن بھی پورا گزر گیا آخری چند منٹ رہ گئے تب امام آیا, تو وہ جو آخری چند منٹ محمد ابن عیسیٰ کے دل کی دھڑکن بند ہونے والی. کیوں؟ پتا کہ اگر اس 5 منٹ میں امام نہیں آئے تو ساری قوم کے مرد مارے جائیں، ساری عورتوں کی عزت و ناموس کو تباہ کر کے ان کو کنیز بنایا جائے، ساری قوم کے بچے غلام بنائے جائیں. اور یہ ایک ایسا سانحہ جو 200 سال پہلے تو خیر کون چو کرے، آج بھی دنیا کے کچھ علاقوں میں تشیعوں پر یہ مصیبت گزری کہ اس علاقے ان کے مردوں کو قتل کیا گیا، ان کی عورتوں کو باقاعدہ کنیز کے طور پر ادھر سے ادھر گفٹ کر تحفہ دیا گیا اور ان کے بچوں کو غلام بنایا گیا. آج کی اس ماڈرن پڑھی لکھی دنیا جو گلوبل ویلیج کہلاتی ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ذرا سا کوئی واقعہ ہو جائے تو دنیا میں احتجاج شروع ہو جاتا. احتجاج کو درکنار، کہیں اس کی تفصیل بھی نہیں آنے پائی. ایک آدھ فلم کسی بی بی سی وغیرہ نے دکھا دی ہو، وہ بھی بہت دبے دبے انداز میں. تو محمد ابن عیسیٰ گھبرا رہے ہیں. 150-200 سال پہلے تو واقعاً کون پوچھنے والا، برطانیہ اطلاع کس کو ملے گی؟ مگر جب امام آ گئے تو اردو کا محاورہ کے سوکھے دھانوں پہ پانی پڑ گئے، ایک مرتبہ دوبارہ زندہ ہو گئے. جواب تو لیا، جواب لینے کے بعد یعنی وہ اناروں کے مسئلے کا جواب لینے کے کب، مولا آپ کا آنا یہ بتا رہا، اب توجہ دیجیے گا، یہ جملے ہیں جو عام طور پہ چھوڑ دیے جاتے ہیں جو میرا موضوع ہے. آپ کا آنا یہ بتا رہا کہ آپ اپنے ماننے والوں کی اس وقت مدد کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حکم خدا ہے کہ صبر کرو. پورے کوفہ اور شام کے واقعے میں کیا سید الساجدین نعوذ باللہ بے بس تھے، بے کس تھے، مجبور تھے، لا حول ولا قوہ اس عقیدے پر. وہ امام معصوم تھے، با اختیار تھے، ولایت رکھتے تھے، اپنے تصرف رکھتے تھے اس کائنات پر، حکم خدا سے خاموش تھے. چلے اپنے مسائل ہی پر خاموش ہو تو ٹھیک، نہیں، اپنی بہنیں، اپنی بیٹیاں، اپنی مائیں، اپنی پھوپھیاں، سکینہ کے رخسار کے تماشے وہ سب دیکھ کے بھی خاموش، بلکہ حمایت میں آواز بلند کرنے والے کی گردنیں اڑائی گئی. رومی سفیر کو یزید نے اپنے دربار میں قتل کر دیا اور مولا خاموش، یعنی اپنے شیعہ کے مسائل پر، اپنے گھر والوں کے مسائل پر، اپنی ننی سی بہن کے پھول سے رخسار پہ لگنے والے تماشے پر اور اپنے مظالم. کیوں؟ کبھی مسئلہ ہے تو خدا یہ ہوتی تو محمد ابن عیسیٰ نے کہا کہ اے میرے زمانے کے امام، اے میرے آقا و مولا، اے میری حجت خدا، اے میرے لیے حجت خدا، آپ کا آنا یہ بتا رہا ہے کہ آپ ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں. کوئی رکاوٹ نہیں تھی کہ اس قوم کی مدد نہ کرو، تو پھر اتنی تاخیر سے کیوں آئے؟ مدد تو آ گئی، مگر 3 دن تو ہم سولی پہ لٹکے رہے نا، قوم کا آدھے سے زیادہ خون تو خشک ہو گیا نا، ساری قوم پریشانی میں گزاری. آپ آ جائے آخر، وہ بھی بالکل آخری مرحلے، نہ آتے تو ہم یہ سوچ لیتے کہ خدا کی کوئی مسئلہ ہے. آنا بتا رہا ہے کہ اجازت ہے مدد کی، پھر اتنی تاخیر کیوں گی؟ عجیب جواب دی. آپ تو شاید سمجھ بھی نہ پائے، محمد ابن عیسیٰ سمجھ گئے. اور آپ اگر سمجھ گئے تو فب یہاں نہ سمجھے تو میں سمجھا دوں گا. کہا اے محمد ابن عیسیٰ، تم نے حاکم کے دربار میں میٹنگ کر کے کیا طے کیا؟ کیا تو ہم نے یہ طے کیا کہ جب ساری قوم موت کے دہانے پہ پہنچ جائے تو صرف ہمارے زمانے کا امام ہمیں بچا سکتا. تو ٹھیک ہے، اس کے بعد تم نے کیا طے کیا؟ تو ہم نے یہ طے کیا کہ امام کو بلانا، اور پتہ نہیں امام کہاں ہو، کس طرح سے آئے، 3 دن کی مہلت لے لو تاکہ ہر دعا کے ذریعے امام کو بلا. کہا تم نے 3 دن کی مہلت کیوں لی؟ اگر واقعا ہمیں اپنا وارث، اپنا والی، اپنا سرپرست مانتے ہو تو یہ خیال کیوں نہ کیا کہ اسی گھنٹے میں بلائیں گے تو اسی گھنٹے میں آ جائیں گے؟ تم نے سوچا 3 دن بعد آئیں گے تو ہم 3 ہی دن کے بعد آ جائیں. آواز بتا رہی ہے کہ آدھا مجمع سمجھا، اور آواز ہی بتا رہی ہے کہ آدھا مجمع نہ سمجھا. ایک شعر ہے اردو کا، پتہ نہیں شعر ہے بھی کہ نہیں، بہرحال ہمارے یہاں کراچی کی دیواروں پہ اکثر لکھا جاتا شعر. ویسے بھی میں زیادہ ذوق نہیں ہے، گڑبڑ کر دیتا ہوں، اور نمبر کی وجہ سے اور زیادہ، کہ آدمی تو ہم تمہارے ہیں، تم جیسا کرو گے ویسا ہم کریں گے، وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے. بہرحال ایک اس قسم کا، اس مفہوم کا ایک شعر کراچی کی دیواروں پہ بہت زیادہ لکھا جاتا، لیکن لکھنے والے کون ہے اس کو جھوڑ. خلاصہ یہ کہ جیسا تم ہمارے ساتھ کرو گے ویسا ہم تمہارے ساتھ کریں گے، وفا کرو گے تو وفا کریں گے، جفا کرو گے تو جفا کریں گے. تقریباً یہی مفہوم اپنے ظہور کے حوالے سے قول امام کا، کہ ہمارا ظہور وہ تمہارے اوپر، اگر تم یہ سمجھو گے کہ امام دیر سے آئیں گے تو ہم دیر سے ہی آ جائیں گے، اگر تم یہ سمجھو گے کہ آقا ہے, مولا ہے, والی ہے, وارث ہے, سرپرست ہے, جب بلائیں گے تب آئے گا تو تب آ جائیں گے. جیسا تم ہمارے بارے میں خیال کرو گے. اور اسلام میں کئی ایسی چیزیں جس کے حوالے سے یہ جملہ کہا گیا کہ جیسا تم سوچو گے اللہ ویسا تمہارے لیے کرتا چلا جائے گا. بزرگ ایک بات کہا کرتے تھے نا کہ ہمیشہ اچھی بات زبان سے نکالو, پتا نہیں کون سی گھڑی ہو کہ تم نے مذاق میں کوئی بری بات نکالی وہ حقیقت بن گئی. جو وہی اصول, جیسا سوچو گے, جیسا اللہ پہ بھروسہ رکھو گے, جیسا امام پہ بھروسہ رکھو گے, ویسا ہی وہاں سے جواب ملتا چلا جائے گا. تو یاد رکھیں وقت ظہور مومن کے لیے کوئی چیز نہیں. مومن کے لیے یہ کہ جب ساری قوم یا قوم کی اکثریت اکٹھا ہو کر اپنے امام کو بلانا چاہے تو چاہے خدا نے لکھا ہو کہ یہ 500 سال بعد آئیں گے وہ اسی لمحے آ جائیں گے. اور یہ بات میں دلیلوں کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں گا. میں نے ایک جملہ شروع میں کہا تھا کہ مومن کے لیے وقت ظہور کوئی چیز نہیں ہے, وہ غیروں کے لیے, وہ دشمنوں کے لیے. ان سے کہا گیا کہ کر لو چین, کر لو عیش, کر لو آرام, کر لو ظلم. ایک وقت ظہور ہے جیسے شیطان سے کہا گیا, پھر تمہارے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے, اتنی چھکائی کی جائے گی کہ تمہارا دماغ صحیح ہو جائے گا. مگر مومن سے کہا یہ تمہارے لیے نہیں, تم تو جب کبھی واقعا اپنے امام کو سچے دل سے پکارو تمہارے لیے امام آ جائیں گے. اچھا اب یہاں دو چیزیں بتا دیں. کہا کہ اگر ساری قوم مل کے, ساری قوم سے مطلب شارجہ کے مومنین نہیں, دبئی کے نہیں, کراچی کے نہیں, پاکستان کے نہیں, شرط پر ساری دنیا تشیع ان کی تقریباً اکثریت راضی ہو جائے کہ امام کو ابھی بلا لو تو ابھی آ جائیں گے. اچھا فرض کیجیے اکثریت راضی نہ ہو, وہ اپنے اپنے کاموں میں لگی, کہتی ہے امام کو پکاریں گے, یاد کریں گے, قصیدہ پڑھیں گے, کلمہ پڑھیں گے, لیکن ابھی بلائیں گے نہیں. تو کہا تقریباً سب رہو, لہٰذا تم یہ چاہتے ہو کہ آ جائیں اور باقی لوگ نہیں چاہتے تو ہم تمہارے لیے آ جائیں گے. ملاقات سے سید مرتضیٰ, سید رضی, ابن ادریس ہلی, علامہ ہلی, محقق ہلی, فخر المحققین, شہید اول, شہید ثانی, شہید ثالث, شہید رابع, شہید خامس, مقدس اردبیلی, علامہ مجلسی, شیخ بہائی, شیخ جعفر کاشف الخطاب, آقا باقر وحید قیبہانی, استاد الکل, شریف العلماء, شیخ مرتضی انصاری, شیخ شیرازی, مرزا محمد شیرازی, مجاہد اول, مجاہد ثانی, آغائے کاظم تبا تبائی, آغائے کاظم یزدی, آغائے شیخ اصفہانی, آغائے عبد الکریم حائری, آغائے ابو الحسن نائینی, آغائے ابو الحسن اصفہانی, آغائے احمد حسین چمپائنی اصفہانی, آغائے بروچردی, آغائے محسن حکیم, آغائے خوئی, امام خمینی, آغائے خامنائی, آغائے سیستانی. خالی ان کے لیے امام ظاہر نہیں ہوں گے, تمہارے لیے بھی ظاہر ہو جائیں گے. آغاز دل بھیج محمد والے محمد. ایک ایک مرضی کا انتہائی دلچسپ واقعہ, انتہائی دلچسپ واقعہ کچھ کتابوں میں ہیں اردو, کچھ کتابوں میں ہیں عربی. موضوع چونکہ غیبت امام میں ہماری ذمہ داری, اس لیے کچھ واقعات موضوع کے تحت آئندہ آ جائیں, لیکن خالی ان کے لیے نہیں تمہارے لیے بھی. مگر شرط یہ کہ تم مجھ سے یہ کہو, امام فرماتے ہیں کہ مولا اگر باقی لوگ نہیں چاہتے آپ کا ظہور, ہم تو چاہتے ہیں نا, آپ ہمارے لیے کیوں ظاہر نہیں ہو رہے ہیں؟ کہ تم چاہتے ہم تمہارے لیے ظاہر ہو جائیں. مگر لفظ کیا ہے, اگر تم چاہو, تو چاہنا کس چیز کو کہتے ہیں یہی آپ کو سمجھانا. غیبت امام میں ہماری پہلی ذمہ داری یہ بنے گی. اور غیبت امام کے اس دور میں جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ جب ہماری قوم کی حالت یہ ہو جائے کہ عطا الرجل امراۃہ وجفا امہ, مرد اپنی عورت یعنی بیوی کی اطاعت کرے اور ماں پہ ظلم کرے, وجبر صدیقہ وعصی ابیہ, دوست کے ساتھ نیکی کرے اور باپ کی نافرمانی کرے. باپ نے چھوٹا سا کام آپ کو بتا دیا, آپ آفس کے لیے نکل رہے تھے, آپ ایک مرتبہ پھننا کے رہے تھے, اب بھائی آپ کیا کرتے ہیں کہ جب کبھی میں ضروری کام سے جا رہا ہوں اسی وقت آپ کام بڑھا دیتے, آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ اس وقت مجھے جانا اور اگلے دن آپ ملے. ہاں مولانا کل کا دن تھکا مارا ہے, صبح آفس جانا تھا ایک دوست کا, اور وہ اپنے کام کے ساتھ ایسا مجھے رسید کے لے گئے جو میں نانا کرتا رہا, لیکن اس نے ایک نہ سنی. سارا دن اس کے ساتھ خار ہوتا رہا, کبھی یہاں سے وہاں, کبھی وہاں سے وہاں, نہ کھانا نہ پینا نہ آرام, تھک گیا. تو بھائی کس حکیم نے اس میں لکھا تھا کہ اس دوست کی یہ بات مان؟ کہا مولانا آپ تو پتا نہیں دوستیوں کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں, تو دوستیوں کے تقاضوں میں بھوک پیاس آرام قربان ہوتا, اور باپ ہونے کا کوئی تقاضا نہیں ہوتا. کہ وہ بیچارہ بوڑھا کر ایک جملہ آپ کی شان میں گستاخی والا کہہ دے تو آپ پھڑ جائیں. یہ بوڑھے لوگوں کا تو دماغ خراب ہو گیا, ان کو پتہ ہی نہیں, وہ تو اپنے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں, اور وہ کم وقت دو ضروری کام سے بھی نہ لے گیا, خالی اسے آپ کو شارجہ کے اسٹیڈیم میں کوئی میچ دکھانا تھا اور آپ نے اس کے لیے ہر چیز قربان کر دی. تو میچ بھی اتنی لوگ سیموں کا جیسے آج کل چل رہا ہوگا مثلاً, لیکن بہرحال دوستی کے تقاضے ہوتے ہیں. تو کہا کہ جب دوستوں کے ساتھ نیکیاں کی جائیں اور باپ کی نافرمانی کی جائے, وہ اضاء الصلوات و تبع الشہوات, اور قیامت ہے قیامت, محاورتا نہیں حقیقتا, کیونکہ ظہور امام کا نام ہے قیامت صغرا, وہ بھی قیامت. کہا جب نمازیں ضائع کی جائیں اور خواہشات نفسانی کی پیروی کی جائے, نمازیں ضائع کی جائیں, یہ نہیں کہا نمازیں ترک کی جائیں, یہ بڑا عجیب لفظ ہے. حدیثوں میں زیادہ تر آخری زمانے کی یہ پہچان آتی کہ لوگ نمازیں ضائع کرتے ہیں, یہ پہچان نہیں آتی ہے کہ نمازیں ترک کرتے ہیں. کیونکہ نمازیں ضائع کرنے کا مفہوم یہ کہ مسجدیں پڑی نظر آئیں, لوگ پہلے کے مقابلے میں زیادہ نمازی, لیکن پتہ چلے کہ سب بیکار ہو رہی ہے. ضائع کرنا, ضائع وہ چیز کی جاتی ہے جو پہلے حاصل ہوئی ہو اور پھر ضائع, جو آپ کو ملے ہی نہیں تھوڑی ضائع ہوگی. تو ایک زمانہ تھا کہ لوگ بے نمازی, آج بھی بے نمازی, لیکن وہ زمانہ ہے کہ جو بے نمازی ہے وہ تو نماز ضائع کر ہی رہا, جو نمازی وہ بھی اپنی غلطیوں سے پڑھتا جا رہا ہے نماز, اور پھٹی بھی جیب میں اس کو رکھتا جا رہا ہے, سب نماز گرتی جا رہی ہے. کیا نام ہے پھٹی بھی جیب کا؟ پھٹی بھی جیب کا نام ہے خمس نکالے بغیر نماز پڑھی جائے. پھٹی بھی جیب کا نام ہے غلط طریقے سے وضو اور غسل کر کے نماز پڑھی جائے. ایک جملہ میں ایسا کہہ دوں جو ذرا سی غلط فہمی پیدا کرے گا لیکن آئندہ وضاحت ہوگی, غلط تقلید کے ذریعے نماز پڑھی جائے اور نماز ضائع کی جائے. اور ایک جملہ خواتین کے لیے, ایسے نامکمل لباس میں نماز پڑھی جائے کہ دنیا کا ہر آدمی برداشت کر لے, پرورتگار برداشت نہیں کر سکتا کہ کیا لباس ہے جس میں بال نظر آ رہا ہو. نماز بھی پڑھی جائے اور نماز بھی ضائع کی جائے, مگر وطبع الشہوات کا جملہ تو اور زیادہ قابل توجہ, اور خواہشات نفسانی کی پیروی کی جائے. اس کا مطلب کیا ہوتا؟ بہت سارے مطلب وقت میں دیکھتے ہوئے ایک ایسے جملے پہ بات کو اختتام تک پہنچا رہا ہوں کہ شاید یہی جملہ کل کی تقریر میں بہت اہم بن کر آئے, کیونکہ میرے مولا سجاد نے دربار یزید کے حوالے سے اپنے شیعوں کو چند گناہوں سے خاص طور پر رکنے کا حکم دیا. آپ کو یاد ہے نا کل شہادت کی مجلس, انشاءاللہ تابوت بھی برآمد ہوگا, اور ہم اس کا ماتم کریں گے جو ساری زندگی دوسروں کا ماتم کرتا رہا, بلکہ دوسرے اس کے اپنے تھے لیکن دوسروں کا ماتم کرنے والے کا ماتم کل ہو. ہو سکتا ہے کہ آپ کے بہت سے دوست اور احباب پہلے عشرے کے بعد مصروفیات کی وجہ سے مجلسوں میں نہ آ پا رہے, تو کل کی رات ذرا یاد دلا دیجیے گا کہ خاص شہادت, اس چوتھے امام کی شہادت کے جس کو مسلسل ہم پرسہ دے رہے ہیں, 11 محرم سے 8 ربیع الاول تک اس کا ماتم کر رہے ہیں. کل اس کا پرسہ اس کی دادی فاطمہ زہرا کو پہنچانا ہے, اس کے بابا حسین ابن علی کو پہنچانا ہے, اس کے وارث امام پنجم کو پہنچانا ہے, اور اس کی ایک وصیت خواہش جو آپ بار بار سن چکے ہیں لیکن کل بھی سنیں, 3 گناہ ہماری خاطر بھی چھوڑ دینا کیونکہ یہ ہمیں دربار یزید یاد دلاتے ہیں. وہ آتے ہیں اس مطلب شہباز سے, خواہشات نفسانی کی پیرو, اس کا مطلب کیا؟ ایک چھوٹا سا اصول سمجھ لیجئے, وضاحت بات میں ہوگی. امام نے کہا ایک گناہ ہو کہ گناہ کرنے والا گناہ کرے تو اسے کچھ فائدہ تو ملے, ٹھیک ہے وہ دنیا کا فائدہ ہے, آخرت کا تو نقصان ہے. مثلا ہمیں چوری, جہنم مول لی لیکن پیسے تو ہاتھ آ گئے نا, ہم نے ڈاکہ ڈالا, ہم نے کسی کا حق چھپ دیا, ہم نے شراب پی, ٹھیک ہے شراب کا نتیجہ دائمی عذاب ہم نے مول لیا, مگر اتنی دیر تک تو ایک نشہ لہا, ایک سرور رہا, ایک مزہ آیا, ایک لذت حاصل ہوئی, مگر وہ گناہ کہ جس میں آدمی کا کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں اور پھر بھی وہ کر رہا. ارے بھائی اس گناہ کے کرنے سے تجھے کیا مل رہا, تو بس میرا دل یہ کہتا ہے, جہاں بات آ جائے کہ فائدہ بھی کچھ نہیں گناہوں کا فائدہ, اسے کہتے ہیں کہ یہ گناہ وطب اور شہوات اپنے دل کی بات پہ چل رہا. مثلا داڑھی منڈوانا, یہ کون سا گناہ, یہ اس گناہ میں کون سا ایسا فائدہ جس کی وجہ سے آدمی یہ گناہ کر رہا. بعض مجبوریوں ملازمت کے تقاضوں کے حساب سے داڑھی منڈوائی جائے, وہ بھی یورپ اور امریکہ میں ہوتا, آج کل تو مسلمان ملکوں میں مسئلہ ختم ہو گیا, مگر وہاں بات پھر بھی سمجھ میں آ جائے چاہے وہ شریعت کا جواز ہو کے نہ ہو, کیا فائدہ مل رہا, وقت بھی ضائع ہو رہا, بہرحال پیسے بھی خرچ ہو رہے اور عذاب الگ مول دے رہے. اردو کا ایک بہت ہی بھونڈا سا محاورہ, محاورہ بھی کیا ہے, بہت ہی بھونڈی اصطلاح, کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس تھوڑا اس کے باہر آنے دے دی, فائدہ وائدہ کچھ بھی نہ ملا, چوری میں پھر بھی کوئی فائدہ, چوری کی تبلیغ نہیں کی جا رہی ہے, غلط فہمی نہ ہو جائے, ڈاکے میں پھر بھی فائدہ, زنا جیسے گناہ میں پھر بھی, شراب جیسے گناہ میں پھر بھی کوئی لذت, داڑھی کا گناہ مثلا, اور بھی ایسے دو چار پانچ گناہ, کا ایسے گناہ جس میں کچھ بھی انسان کو نہیں مل رہا, خسرت دنیا بل آخرت, یہ دنیا بھی کھو رہا ہے آخرت, وہ ہے وقت بہت شہباز, تو آخری زمانے میں یہ بہت ہونے لگے, یہ بہت ہونے لگے, نمازیں ضائع کی جائیں گی اور خواہشات نفسانی کی پیروی ہو, اور خواہشات نفسانی میں خاص داڑھی کا جب مسئلہ آتا تو کل پڑھا جانے والا پورا واقعہ, اس کا ایک جملہ آج سنا دوں, مولا سجاد نے یہ فرمایا تھا کہ دیکھو کل آپ نے جو مسائل سنے تھے نا اسے ذہن میں رکھیے گا, دیکھو دربار یزید کا منظر ایک ایسا منظر ہے, الفاظ میرے ہیں مقوم امام کا ہے, الفاظ سے دھوکے میں نہ پڑوں, دربار یزید کا منظر ایک ایسا منظر کہ ہم خود چاہتے ہیں کہ یہ منظر ہم بھلا دیں, کربلا کے مسائل برداشت ہیں لیکن الشام اور الشام اور الشام, مگر ہمارے ماننے والے جب کچھ خاص گناہ کرتے تو بھولتا ہوا دربار یزید کا منظر ذہن میں تازہ ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ گناہ ہم دیکھتے ہیں اور پوری تصویر دربار یزید کے سامنے آ جاتی ہے, نعوذ باللہ, نہ امام کا حافظہ یا علم اتنا کمزور ہے کہ کچھ چیزیں بھول جائیں, اور نہ شام کے مصائب ایسے ہیں کہ کبھی بھلائی, یہ انداز بیان ہے میرے مولا کی مظلومیت کا, یہ کربلا کی شہادتوں میں ہمیں ہمیشہ فخر رہا, مگر یہ مناظر غیرت سجاد کیسے اسے برداشت کرے, کیفیت یہ ہے کہ اگر کربلا کی بات آ جاتی ہے تو سجاد فخر کے ساتھ کہتے ہیں مجھ سے کربلا کی بات کرتا, کربلا ہمارے گھرانے کے لیے معراج ہے, شرف ہے, سعادت, شام بھلائے نہیں بھولے, دربار یزید میں مولا سجاد نے یہ جملہ فرمایا تھا نا, کہ ایک مرتبہ یزید نے جب اتنا وقت پایا کہ لوٹے ہوئے قافلے کو دیکھے, ورنہ تو ملون کے پاس وقت کہاں تھا, قیدیوں کو بلا کے دربار میں کھڑا کر دیا, خود شراب پینے اور جوا کھیلنے میں لگا ہوا, ایک ہاتھ میں شراب کا جام ہے, دوسرے ہاتھ میں جوئے کے مہرے, البتہ اس دوران کبھی شراب کا جام ہاتھ میں رکھ کے اس ہاتھ کو فارغ کرتا اور کبھی جوئے کے مہرے رکھ کر اس ہاتھ کو فارغ کرتا, یہ ہاتھ کیوں فارغ کیا جاتا, اس لیے کہ اسے ان ہاتھوں میں چھڑی اٹھانا, اور یہ چھڑی کیوں اٹھائی جاتی, اس لیے کہ تخت کے سامنے سچ میں حسین مظلوم کا کٹا ہوا سر, اور وہ ان گناہوں کے درمیان یہ چھڑی اٹھا کر کبھی لمحہ مبارک سے گستاخی کرتا ہے, کبھی دندان ہائے مبارک کی توہین کرتا, اور غیروں کے سامنے نہیں, حسین کی ماں جائی زینب کی آنکھوں کے سامنے، حسین کے وارث سجاد کی آنکھوں کے سامنے، حسین کی چہیتی بیٹی سکینہ کے سامنے، لیکن اس کے پاس اتنا وقت نہیں کہ دیکھے کہ قیدی آئے تو کیوں آئے، البتہ ننی سکینہ کے اس استراب نے کہ کبھی کھڑے ہونا اور کبھی بیٹھنا یزید کی توجہ کو اپنی جانب کیا، اور جب اس کی توجہ ادھر تو حیرت کے ساتھ اس نے ایک منظر دیکھا، یہ سارے کے ساری عورتیں ہیں، بچے ہیں، صرف ایک مرد کا، تو کون؟ فانا علی ابن الحسین، میں حسین ابن علی کا بیٹا علی، فعلی اسے تو خدا نے میدان کربلا میں قتل کر دیا، تو نے غلط تھا، میرا ایک چھوٹا بھائی علی اکبر تھا، میدان کربلا میں شہید ہوا، لیکن پروردگار نے نہیں تیری فوج نے اسے قتل کیا، اور تو نے اور تیری فوج نے اپنے لیے دائمی جہنم کو خریدا۔ ارے دربار میں یہ جملہ سنا، اور دربار بھی ایسا ہے جس میں غیر ملکی سفیر تک بلائے گئے، ایک ایسی توہین محسوس کی۔ ایک مرتبہ صاحب کیا نوجوان تو میری شان میں گستاخی کرتا، تیرے بابا اور بھائی کی طرح یہاں پہ میں تجھے بھی شہید کر دوں گا۔ مولا سجاد مسکرائے، تو نے موت کی دھمکی بھی دی تو کیسے آدمی کو دی؟ ایہا تدونی بالموت، الموت لنا عادت و کرامتنا شہادت، مجھے موت سے ڈراتا، مرنا ہماری عادت و طریقہ ہے، شہید ہونا ہماری کرامت و فضیلت، لیکن شرابی شراب کے نشے میں چور کا جلاد اس نوجوان کی گردن کو اڑا دے۔ جلاد ادھر پڑا، ابو طالب کے بیٹے کا پوتا سینہ تان کے کھڑا، مرنا میری عادت ہے، مگر زینب کبرا کو یاد آ گیا، میری ایک ذمہ داری میدان کربلا میں یہ نہیں تھی جو وقت رخصت بھیا کہہ گیا، زینب بہن میں جا رہا ہوں، نسل امامت کا تحفظ بھی تیری ذمہ داری، علی کی شیر دل بیٹی، حسین کی بہن، اس مسئلے میں حسین کی نائب آگے آتی، یزید سے کہتی ہے، یزید جب تک کہ علی کی بیٹی زینب زندہ کوئی میرے بیٹے سجاد کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ شراب کے نشے میں چور یزید نے جلاد سے کہا، اچھا تو پہلے زینب کی گردن اڑا دی، اور یہ منظر دیکھ کر ایک کونے میں بیٹھی سفید بالوں والی فضا کھڑی ہو گئی، کیونکہ فضا کو 11 ہجری کی رات یاد آ گئی، میری شہزادی نے مجھے بلایا، کہا فضا میں نے تجھے بہن کہا تو بتا بہن سمجھا بھی کہ نہیں؟ فضا نے طلب کیا، کہا شہزادی میری حقیقی بہن بھی مجھے وہ محبت اور احترام نہ دیتی، تو کہا فضا جب تیری بہن دنیا سے جا رہی ہے تو ایک نصیب وصیت کر کے جا رہی ہے، میرے بچے بہت چھوٹے ہیں، فضا ان بچوں کو ماں سمجھ کے پالنا اور ہر مصیبت سے بچانا۔ آئے فضا حسن کے کلیجے کو ٹکڑا ہونے سے نہ بچا سکی، آئے فضا حسین کا سر نو کے نیزہ سے بلند ہوا فضا نہ روک سکی، مگر زینب کو بچانا۔ آگے آئی، اے یزید ابھی فاطمہ کی کنیز فضا زندہ ہے، میرے ہوتے میں کوئی میری شہزادی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو یزید نے کہا جلاد فضا کی گردن بھی اڑا دے، اور فضا نے دربار کا رخ کیا، حبشہ کے 200 سردار بیٹھے، کہا اے حبشی سرداروں تمہاری غیرت میں کیا ہوا، میں تمہاری ہم وطن اور تمہارے سامنے ماری جاؤں؟ غیرت بیدار ہوئی، 200 ننگی تلواریں دربار میں نکل آئی، یزید خبردار فضا کو کچھ نہ کہنا ورنہ خون کی ندیاں بہ جائیں گی۔ مگر اب تک سارے مسائل زینب نے دیکھے، بھائی کے سر کے ساتھ گستاخی کی جا رہی ہے، بھتیجے کو قتل کیا جا رہا، اب تک زینب صبر کر رہی تھی، اب زینب کا دل بھر آیا، اب زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ایک مرتبہ پلٹ کے مدینے کا رخ کرتی ہے، السلام علیکم یا جدہ، نانا رسول خدا کنیزوں کی حمایت میں بولنے والے ہیں، لیکن تیری بیٹی زینب درباروں میں رلتی پھر رہی ہے، اور کوئی زینب کی حمایت میں کلمہ بلند کرنے والا نہیں۔ الا ولعنة الله على اعدائهم اجمعين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ خدا بندہ ان مصائب اہل بیت اور خصوصا شہزادی کونین کے ان مصائب کا واسطہ، حاضرین مجلس اور بانیان مجلس سمیت کل مومنین اور مومنات کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما، خصوصیت کے ساتھ گلف کے علاقوں میں رہنے والے صاحبان ایمان کو روزگار اور رزق کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال میں برکت کے ساتھ روزگار عطا فرما۔ خداوندہ رباب کی اجڑی کوک کا واسطہ، ایک برادر محترم بے اولاد، انہوں نے خصوصی درخواست کی معصوم علی اکبر کا واسطہ ان بے اولاد صاحب ایمان کو اور دیگر تمام بے اولاد مومنین کو صاحب اولاد نرینہ فرما، اور خدا وندہ جس اسلام کے لیے قربانیاں دی گئی ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما، اور ان مظالم کے انتقام کے لیے ظہور حجت میں تاجیل فرما۔ آخر میں پھر التماس، برادر محترم سہیل نقوی صاحب کی بیٹی ہبا زینب کا کل خود کے دن 1 بجے دوپہر پھیپھڑوں کا آپریشن ہے۔ خدا وندہ بیماری سید الساجدین سے لے کر بیماری باب الحوائج امام موسی کاظم تک کا واسطہ تمام بیماروں خصوصاً اس بچی کو شفا کامل عطا فرما۔
یا حسین